کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ بنی اسرائیل ہمارے مطالعے میں ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات احکام ہیں اس پروگرام میں آج کل آپ اس کی تفسیر سن رہے ہیں۔ آج ہمارے پیش نظر ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79، یعنی 78 اور 79۔ ان دو آیات مبارکہ کے ضمن میں کیا کیا مسائل ہمارے سامنے ہوں گے، آئیے سب سے پہلے تو اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
ہمارا پہلا نقطہ یہ ہے کہ پانچ نکات پر جامع آیت۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قراءت نماز کا رکن ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فجر کی نماز وہ نماز ہے کہ جس میں دن و رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت اور اس کا حکم کیا ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ مقام محمود کیا ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے موضوعات سماعت کیے کہ ان آیات مبارکہ کے تحت کن کن موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ پہلا موضوع بیان ہوا کہ یہ جو آیت ہے، یعنی کہ آیت نمبر 78، آیت نمبر 78، اس کے ضمن میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، پانچوں نمازیں کس انداز پر ادا کی جاتی ہیں، کن اوقات میں ادا کی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک ہی آیت میں اجمالاً پانچوں اوقات کا بیان اس آیت مبارکہ میں کیا گیا، اور اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس میں جو چھٹی نماز ہے، یعنی نماز تہجد، اس کا وقت اور اس کے تعلق سے چیزیں بیان کی گئیں۔ آئیے سب سے پہلے تو آیت نمبر 78 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔
اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔
ترجمہ کنز الایمان۔
نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔
ناظرین اکرام، آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو۔ جیسا کہ آپ بارہا سن چکے ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ادی الصلاح، نماز ادا کرو، لیکن نماز کے لیے اقامت کا لفظ قرآن پاک نے بار بار استعمال کیا ہے۔ اقامت سے مراد یہ ہے کہ نماز کو درجۂ کمال پر جا کر پڑھنا۔ اقامت کہتے ہیں کمال تک پہنچانے کو۔ تو یہاں پر بطور خاص اقامت صلاح جو فرمایا گیا، اور یہ امر کے صیغے سے اقیم الصلاح فرمایا گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ نماز کو کامل طریقے سے پڑھنا ہے، درجۂ کمال پر جا کر پڑھنا ہے۔ جب کوئی مسلمان نماز کے فرائض، اس کے واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، نماز کے فرائض خواہ وہ اراکین میں سے ہوں، شرائط میں سے ہوں، کسی کو ترک نہیں کرتا، نماز کے واجبات کو ترک نہیں کرتا، تو ایسا جو شخص ہے وہ نماز کو درجۂ کمال پر جا کر پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک نے نماز درجۂ کمال سے پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اقیم الصلاح، کہ نماز کو ادا کرو، نماز کو قائم کرو۔ کب قائم کریں جناب؟ لدلوک الشمس، جب سورج جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جائے، زوال ختم ہو جائے، اور زوال سے وہ آگے بڑھے، تو پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب وقت زوال ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو دلوک کہتے ہیں میلان کو، لیکن یہاں پر زوال کا وقت ختم ہونا مراد ہے۔ کب تک نمازیں پڑھنی ہیں؟ الا غسق اللیل، رات کا اندھیرا جب تک چھا جائے اس وقت تک نمازیں پڑھنا ہیں۔ چار نمازیں اس کے دوران آ گئیں، یعنی جب زوال کا وقت ختم ہوا تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، اب عصر بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد مغرب بھی پڑھنی ہے، اور پھر شفق ابیت بھی غائب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور سیاہی پوری طریقے سے غالب آ جاتی ہے، عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا الا غسق اللیل، غسق اللیل یعنی غسق کہتے ہیں غسق ظلمت کو، اندھیرے کو مکمل طور پر چھا جانے کو، تو یہ ہے عشاء کی نماز کا وقت۔ فرمایا وقرآن الفجر، اور نماز پڑھنی ہے فجر کی بھی، یہاں لفظ قرآن سے نماز مراد ہے، جس طریقے سے قرآن پاک نے بیان کیا ورکعو مع الراکعین، رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو، تو قرآن نے رکو بول کر نماز مراد لی، چونکہ قراءت جو ہے وہ نماز کا رکن ہے، اس لیے اس موقع پر قرآن بول کر جو کہ حقیقت میں نماز کا جز ہے، نماز مراد لی گئی ہے، تو یہاں قرآن سے مراد نماز کا ترجمہ کریں گے، قرآن سے مراد یہاں پر ہے وہ قرآن کے جو جزء نماز بھی ہے، نماز کا حصہ بنتا ہے، یعنی جز بول کر یہاں کل مراد لیا گیا، نماز مراد لی گئی۔ تو فرمایا اور نماز پڑھو فجر کی، اب اس اعتبار سے دیکھیں تو ظہر سے لے کر فجر تک کی جو نمازیں ہیں اجمالی طور پر اس آیت مبارکہ میں بیان کر دی گئیں۔ ناظرین کرام، 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، یہ 1440 جو منٹ ہیں یہ سارے کے سارے یعنی نماز کی ٹائمنگ کے حوالے سے 16 حصوں میں تقسیم ہیں، 16 مختلف قسم کے ٹائم اسے آتے ہیں، جن ٹائم کو لے کر مختلف قسم کے مسائل بیان ہوتے ہیں، تو اگر ان 16 کو تقسیم کیا جائے 1440 پر تو 90 منٹ بنتے ہیں، گویا کہ ہر 1.5 گھنٹے کے بعد ایک تبدیلی ہے۔ جی ہاں، یہ تبدیلی کیا ہے؟ ایک وقت ہے جسے سحر کہتے ہیں، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ سحر کہلاتا ہے، پھر صبح کا وقت آتا ہے، پھر اشراق کا وقت آتا ہے، پھر چاش کا وقت آتا ہے، پھر زہوے صغرا کا وقت آتا ہے، پھر زہوے کبرا کا وقت آتا ہے، اس کے بعد نصف النہار کا وقت آتا ہے، پھر زوال کا وقت، پھر دلوک، پھر دلوک ظہر، اس کے بعد دلوک عصر، اور اس کے بعد دلوک مغرب، پھر شفق احمر مغرب کے بعد، اور اس کے بعد شفق ابیض، اور پھر وقت آتا ہے غسق ظلمت، اور غسق ظلمت کے بعد پھر وقت آتا ہے صبح کاذب کا، سحری سے پہلے کا وقت صبح کاذب کا وقت کہلاتا ہے۔ تو یہ 16 مختلف قسم کے اوقات ہیں، جیسے مغرب کا وقت ہے تو مغرب کے وقت میں شفق احمر، شفق ابیض پر تفصیل سے گفتگو کی جاتی ہے، اشراق اور چاش پر گفتگو عام سی بات ہے، وقت سحر ایک مشہور و معروف جملہ ہے، ہر ایک اس سے متعارف ہے کہ عام طور پر تہجد کی نماز پڑھنے والے اسی وقت میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر فجر ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے زوال، زہوے، صغرا، کبرا، نصف النہار، یہ جو الفاظ ہیں نماز کے جو مسائل جاننے والے جانتے ہیں، نماز پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ان الفاظوں کے ساتھ جو انسیت ہے وہ کتنی ہے، اور یہ بار بار یہ الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں، تو یہاں بھی قرآن پاک نے 2 الفاظ استعمال کیے، ایک دلوک شمس، دلوک شمس سے مراد یہاں پر زوال کے وقت کا ختم ہونا ہے، وہ مراد لیا گیا کہ زوال کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد غسق لیل، رات کا چھا جانا، عشاء کے وقت کا آ جانا، یہ مراد لیا گیا۔ تو ظہر کی نماز زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تب شروع ہوتی ہے، تو ظہر سے لے کر عشاء تک کی نمازیں پہلے حصے میں بیان ہو گئیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ ناظرین محترم، فجر کی نماز کے حوالے سے جو اسلوب اختیار کیا گیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن الفجری، یعنی لفظ قرآن بول کر نماز مراد لیا، اور نماز فجر ادا کرو۔ اب علماء نے اس اسلوب سے یہ نقطہ اخذ کیا، اگرچہ کہ نقطہ قرآن پاک میں دیگر مقامات سے واضح طور پر اخذ کیا ہوا ہے اور یہ حکم بڑا واضح ہے، نماز کے اندر جو قراءت کرنا ہے یہ نماز کا رکن ہے، نماز کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پر قرآن پاک نے جز بول کر کل جو مراد لیا ہے تو قراءت کو جز قرار دے دیا گیا۔ اب جو نماز کے اندر قراءت ہے وہ نماز کا رکن ہے۔ نماز کا رکن اس اعتبار سے ہے کہ کوئی شخص سنتیں پڑھ رہا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، یا وہ شخص وتر ادا کر رہا ہے، ہر رکعت کے اندر قراءت کرنا اس کے لیے فرض ہے، یعنی جو حالت قیام ہے حالت قیام کے اندر قراءت کرنا فرض ہے، لیکن ہر رکعت کے اندر یہ حکم ہے۔ البتہ جو فرض نمازیں ہیں جیسے ظہر کی نماز ہے چار رکعتیں اس کے اندر، عصر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں، عشاء کی نماز میں چار رکعتیں ہیں، تو وہاں حکم یہ ہے کہ فرض کی جو چار رکعت والی نماز ہے اس کی دو رکعتوں میں قراءت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے ابتدائی دو رکعت میں قراءت چھوڑ دی تو کم از کم وہ آخری دو رکعت میں یہ فرض ضرور ادا کرے گا، لیکن جو دو رکعت والی نماز ہے جیسے نماز فجر ہے تو اس میں ہر رکعت میں قراءت فرض ہے۔ اسی طریقے سے جو مغرب ہے، مغرب کا بھی حکم ہے کہ مغرب کی ایک رکعت ایسی ہے جو خالی ہے، باقی جو ہے دو رکعتوں میں قراءت کرنا فرض ہے۔ اچھا، اب جو خالی رکعت ہے، خالی رکعت کے اندر جو فرض کی خالی رکعتیں ہیں وہاں پر مطلق قیام فرض ہے، قراءت اصلاً فرض نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی شخص تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام کر لیتا ہے تو قیام پایا گیا، تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا تو بھی ٹھیک، اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو بھی ٹھیک، اگر اکیلا نماز پڑھ رہا تھا تو بہتر ہے کہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت بھی ملا لے۔ اب نماز کا ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے اندر یعنی فرضوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک نمازی مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز کے اندر قراءت کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت یہ ہے کہ نماز میں قراءت فرض ہے، اگر الحمدللہ رب العالمین یہ آیت مبارکہ بھی پڑھ لی تو نماز کا فرض ادا ہو گیا، لیکن ایک حصہ وہ ہے قراءت کا کہ قراءت کرنا واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے یا کم از کم تین چھوٹی آیات ملائی جائیں یہ نماز کا واجب ہے۔ کسی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کا تو واجب ادا ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ اس کا فرض بھی ادا ہو گیا۔ کسی نے فاتحہ چھوڑ دی لیکن کوئی اور سورت ملا لی یا کم از کم ایک آیت پڑھ لی تب بھی اس کا فرض ادا ہو گیا۔ البتہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا چونکہ واجب تھا یہ واجب اس سے ترک ہوا۔ تو ناظرین کرام، قراءت نماز کے اندر بعض مقام پر فرض ہے، بعض مقام پر واجب ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس کی حیثیت ہے وہ رکن کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سنتوں کے سارے رکعتوں میں، وتر کے سارے رکعتوں میں، نوافل کے سارے رکعتوں میں اس کی حیثیت رکن کی ہے، اور عام نماز مطلب فرض نمازوں میں جو حکم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مزید ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی جو فجر کی نماز کا وقت ہے یہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ دن اور رات کے فرشتے اس نماز کے موقع پر جمع ہوتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ 60 فرشتے ہوتے ہیں جو کہ ہر مسلمان کے ساتھ حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ 60 فرشتے پلس 2 کرامن کاتبین، ہر شخص کے 62 فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور جو حراست والے فرشتے ہوتے ہیں، حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں، یہ جمع ہوتے ہیں دن کے فرشتوں کے ساتھ۔ فجر کی نماز جب ختم ہو جاتی ہے تو رات والے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ جو فرشتے ہیں عصر اور فجر میں جمع ہوتے ہیں، رات کے فرشتے عصر میں آتے ہیں اور پھر یہ فجر پڑھ کر جاتے ہیں۔ جب نمازی نماز فجر پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے بعد پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت باوجود یہ کہ تمام احوال سے واقف ہے، وہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے مولائے کریم، جب ہم ان کے پاس گئے یعنی نماز عصر میں، تو ہم نے انہیں نماز میں پایا، اور جب ہم آ رہے تھے تو یہ لوگ نماز میں تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ فرشتے مسلمان کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 گنا زیادہ افضل ہے، اور فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم قرآن پاک کی آیت پڑھ کر دیکھ لو، ان قرآن الفجری کان مشہودا، کہ بے شک نماز فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ کے فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خوش بختی کی، نیک بختی کی۔ اور ویسے بھی ہمارے بزرگوں میں ایک مشہور جملہ رہا ہے کہ صبح کا وقت نور پیر کا وقت ہوتا ہے، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے اس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، جو شخص فجر میں حاضر نہیں ہوتا یعنی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، تو وہ اس رزق کی تقسیم سے محروم ہو جاتا ہے، اس رزق سے اسے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو فجر کی نماز کے بعد دن کا جب آغاز کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی بابرکت دن ہوتا ہے، انتہائی خوبصورت دن ہوتا ہے، انتہائی پیارا دن ہوتا ہے۔ تو مسلمان کتنا عظیم ہے، اس کے دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے ہوتا ہے، نماز فجر کی ادائیگی کرنے سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ فرشتے ایک طرف یہاں نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق نماز عصر میں حاضر ہوتے ہیں۔ نماز عصر کے حوالے سے بھی خصوصی تاکید بیان کی گئی، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو اپنی نماز کی، بطور خاص نماز عصر۔ بہت سارے مفسرین کے نزدیک یہاں پر صلاۃ وسطی سے مراد نماز عصر ہے، مراد ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، پانچوں نمازوں کی اپنی اہمیت ہے۔ مجموعی طور پر جو نماز کے اوقات ہیں یہ آیت مبارکہ اس کو بیان کر رہی ہے، اور بطور خاص نماز فجر کے وقت کو بھی بیان کیا گیا، اور اس کے ضمن میں جو قراءت قرآن ہے وہ کس اعتبار سے واضح ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جانا۔ آئیے ناظرین محترم بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، اور یہ ہے آیت نمبر 79۔ آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔
ترجمہ کنز الایمان۔
اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔
ناظرین محترم، نماز تہجد، اس کا تذکرہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کانو قلیل من اللیل ما یہجعون، اور ایمان والوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ رات کے حصے میں تھوڑا سوتے ہیں، وبالاسحارہم یستغفرون، اور وقت سحر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور یہ ایمان والے جو ہیں اللہ کی یاد کے لیے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی کروٹیں بستر چھوڑ دیتی ہیں، یدعون ربہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خوف و طمع اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کی رحمت کی لالچ کی وجہ سے، ومما رزقناہم ينفقون اور جو اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، تہجد کا ذکر قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کیا گیا اور یہاں واضح طور پر فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ رات کے حصے میں فَتَحَجَّدْ بِهِ، تہجد کہتے ہیں ترک نوم کو، نیند چھوڑنے کو، نیند چھوڑ کر اٹھئے، نافلۃ لک اور زائد نماز پڑھیے۔ نفل کا معنی ہے زائد چیز۔ یہاں نماز تہجد کو کس اعتبار سے زائد کہا گیا؟ ایک ہوتا ہے پانچ نمازیں ہیں، پانچ نمازوں پر تہجد ایک اضافی نماز ہے، اور یہاں پر جو خطاب ہے وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، جو کاف ضمیر واحد کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا صیغہ، کہ تہجد کی نماز ادا کیجئے جو کہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز تہجد فرض تھی، یعنی مسلمانوں پر، امتیوں پر پانچ نمازیں فرض، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد بھی فرض تھی، تو چونکہ پانچ کے مقابلے میں یہ ایک زائد نماز ہے، اس اعتبار سے اسے نافلتن کہا گیا۔ مراد نفلی نماز نہیں ہے، خود نفل کا جو لغوی معنی ہے وہ یہاں مراد ہے۔ اور اگر خطاب لیا جائے تمام مسلمانوں کو تو پھر تفسیر دوسرے اعتبار سے کریں گے، لیکن جو مفسرین نے مراد لیا ہے وہ یہی مراد لیا ہے کہ یہاں پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مراد ہے اور آپ پر نماز تہجد پڑھنا فرض ہے۔ آپ کے علاوہ جو باقی امتی ہیں ان کے لیے نماز تہجد پڑھنا بہتر ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے رات کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، جب کوئی شخص نماز عشاء پڑھنے کے بعد سو جائے، اگرچہ کہ اسے محض ایک اونگ آئے، اب تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے، خواہ کسی کو لمحے بھر کے لیے نیند آئے، نیند کے بعد وہ بیدار ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کر لیتا ہے، نماز تہجد پڑھ لیتا ہے، تو نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ کم سے کم دو رکعتیں ہیں، متوسط یہ ہے کہ چار رکعتیں پڑھی جائیں، اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں نماز تہجد میں پڑھی جاتی ہیں۔ نماز تہجد ایک انتہائی اہم عبادت ہے، یہ وہ عبادت ہے جو چہرے کا نور بنتی ہے، یہ وہ عبادت ہے جو قلب کے اندر نور پیدا کرتی ہے، روشنی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو انتہائی تراوٹ کا وقت ہوتا ہے، سارے سو رہے ہوتے ہیں، یعنی علماء لکھتے ہیں کہ جو فساق ہیں، فجار ہیں، وہ ساری رات جاگیں گے، جیسے تہجد کا وقت قریب آنے لگے گا، یعنی وقت سحر قریب آنے لگے گا، غفلت ان پر طاری ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ نیند کا شکار ہو کر بستر پر ڈھیر ہو جائیں گے۔ جو اللہ والے ہوں گے وہ رات کے ابتدائی حصے میں آرام کریں گے، سوئیں گے، جب وقت سحر قریب آنے لگے گا تو وہ اس حصے میں بیدار ہو جائیں گے۔ گویا کہ فساق و فجار اور جو نیک لوگ ہیں ان کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں یہ واضح کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فساق و فجار تو نہیں ہوتے، بدکار تو نہیں ہوتے، گناہگار تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پوری رات ہی جاگتے ہیں۔ تو یہاں یہ لوگوں پر مطلب کہ کلام کرنا مراد نہیں ہے۔ نماز تہجد کے فضائل احادیث مبارکہ میں بہت سارے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رات میں قیام کو اپنے اوپر لازم کر لو، یہ اگلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب عزوجل کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں کو روکنے والا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے، اس وقت منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خواب گاہوں سے جدا ہو جایا کرتی تھیں، وہ لوگ کھڑے ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، یہ لوگ جا جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. فرمایا اور پھر اور لوگوں کے لیے حساب کا حکم دیا جائے گا. کتنی عظیم سعادت ہے نماز تہجد پڑھنے والے کے لیے کہ یہ لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں بھی تہجد کی سعادتیں نصیب فرمائے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص رات میں بیدار ہو اپنے اہل خانہ کو جگائے, پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے, یعنی اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ان کا شمار ہوگا, ذاکرین میں ان کا شمار ہوگا, اہل غفلت میں یہ لوگ شمار نہیں ہوں گے. ناظرین محترم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جسے میں اختیار کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا, سلام کو عام کرو, کھانا کھلاؤ, رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو, اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہوں گے, اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ نماز تہجد جو ہے وہ کتنی مبارک نماز ہے, کتنی پیاری نماز ہے. تو ہم سب کے لیے یہ نماز پڑھنا مستحب ہے, بہتر ہے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے. البتہ علماء نے لکھا کہ جس کی عادت ہو کہ وہ نماز تہجد پڑھتا ہے تو اس کے لیے برا ہے کہ وہ یہ نماز چھوڑ دے, کیونکہ عادتیں جو ہیں وہ ایک دم نہیں بن جایا کرتی. ہمارے جسم میں آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ پورا ایک سرکل ہوتا ہے, وہ ایک ٹائم کی گھڑی ہوتی ہے. تو جو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں رات کو جلدی نیند آ جاتی ہے, بس عشاء ہوتی ہے اور وہاں ان کی آنکھیں بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ خوشبخت لوگ ہوتے ہیں, رات کو جلدی سو جاتے ہیں, صبح کوئی اٹھانے والا نہ ہو تب بھی ان کی چونکہ نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے, 7-8 گھنٹے کی انہوں نے نیند کر لی ہوتی ہے, رات کو جلدی سونے والا اتنی نیند آرام سے کر لیتا ہے, 7 گھنٹے تو آرام سے سو سکتا ہے. تو یہ لوگ تہجد کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں, تہجد کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں, اس پیارے وقت میں جو دن اور رات کا سب سے مقبول ترین وقت ہے, سب سے افضل ترین وقت ہے, اس میں یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی فون اس وقت نہیں آ رہا ہوتا, بچے نہیں رو رہے ہوتے, آرام کرنے والے آرام کر رہے ہوتے ہیں, سناٹا ہوتا ہے, اور پھر ایک روحانیت کا وقت ہوتا ہے, ایک روحانی فضائیں ہوتی ہیں اس وقت میں. تو اس وقت میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو عبادت کی لذت, عبادت کے سرور کو وہ حاصل کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی پڑھی اور کبھی چھوڑ دی, اس سے اوقات کار ڈسٹرب ہوتے ہیں, اس سے جو ہمارے جسم کے اندر ایک کلاک لگی ہوئی ہے جو دن اور رات کے اعتبار سے ہمیں چلا رہی ہوتی ہے کہ اس ٹائم سونا ہے, اس ٹائم جاگنا ہے, کبھی ہمیں نیند کی رغبت ہوتی ہے اور کبھی ہم نیند سے بہت دور ہوتے ہیں. تو یہ مستقل مزاجی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جب بندہ ایک عادت پر آ جائے تو پھر اس عادت سے نہیں ہٹنا چاہیے جبکہ وہ اچھی عادت ہو. تو نماز تہجد جو پڑھتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ برا ہے ان کے لیے کہ وہ اسے ترک کریں. ناظرین کرام, خطاب تھا اس آیت مبارکہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. فرمایا جا رہا ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, رات کے وقت میں آپ نماز تہجد پڑھیے. اور فرمایا گیا, اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا کرے گا. حمد کہتے ہیں تعریف کرنے کو. حامد کہلاتا ہے وہ شخص جو تعریف کرنے والا ہو, اور جس کی تعریف کی جائے وہ ممدوح کہلاتا ہے یا محمود کہلاتا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, ہم نے دنیا میں آپ کے ذکر کو بلند کیا, ورفعنا لک ذکرک, آخرت میں بھی اللہ آپ کے ذکر کو بلند کرے گا, آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. مقام محمود کس اعتبار سے عطا ہوگا؟ یعنی سمراج شفاعت کرنا ہے, اور شفاعت کرنا بھی یوں نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت شروع کر دی، نہیں، پہلے تمام لوگوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دنیا میں آئے انہیں دکھایا جائے گا کہ آج کے دن کی سختی کیسی ہے، آج کے دن کی دشواری کیسی ہے، آج کا دن نفسا نفسی کا دن ہے، لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب نقشہ کھینچتے ہیں کہ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری، کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ سب کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے نجات کے لیے انبیاء علیہ السلام کے پاس جا رہے ہوں گے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غیری۔ اور پھر جب لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ کی بارگاہ میں آ کر انہیں امن نصیب ہوگا، چین نصیب ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی، اس لیے کہ حضور فرمائیں گے انا لہا، آج کے دن شفاعت کرنے والا میں ہوں۔ تو پھر جب مخلوق یہ دیکھے گی کہ آپ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ اکبر، تو پھر مخلوق آپ کی تعریف کیوں نہ کرے، آپ مخلوق کی نگاہ میں ممتاز کیوں نہ ہوں، آپ مخلوق کی نگاہ میں محمود اور محبوب کیوں نہ ہوں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اور ایسے کلمات آپ کے قلب پر القا ہوں گے کہ اس سے پہلے ان کلمات کے ساتھ، ان الفاظوں کے ساتھ کسی نے بھی اللہ کی مدح بیان نہیں کی، اللہ کی حمد بیان نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان الفاظوں کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور پھر کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ شفاعت طلب کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے، آپ کا مقام بیان کرتے ہوئے، آپ کے متعلق اوصاف بیان کرتے ہوئے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی حق کے شفاعت دے گا، آپ صاحب شفاعت ہیں، آپ منصب شفاعت پر فائز ہوں گے، اور وہ جو دن ہوگا آپ کے لیے مقام محمود ہوگا، آپ تعریف کیے ہوئے ہوں گے، تو یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، قرآن کا سیکھنا سمجھنا ہم پر آسان فرمائے، فہم قرآن عطا فرمائے، نور قرآن عطا فرمائے، اور ہمارے جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں بھی دین و دنیا میں بھلائیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔